الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ان شاء الله اگلے چند دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر آنے والا ہے. رمضان المبارک کی عظمتوں برکتوں سے الحمدللہ ہم میں سے اکثر اچھی طرح سے واقف ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو اس کے آنے کی خوشخبری دی اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا. اسی طرح سے ہمارے مشائخ بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں, تو ہم بھی انہی کے راستے پہ نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ رمضان المبارک کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل فرمایا, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا. اللہ رب العزت کا انسانوں کے کسی طبقے کو خطاب فرمانا یہ بذات خود اتنی عظیم بات ہے, بلکہ کہا جائے تو اتنی ناسمجھ میں آنے والی بات ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کسی بھی انسانی تعلق کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی ادنا درجے کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ملک کا بادشاہ ہو, ملک کے تمام خزانے اس کی قدرت میں ہوں, اس کی ملکیت میں ہوں, اس کی مرضی کے بغیر اس کے عوام کچھ نہ کر سکتے ہوں, اور ایسا بادشاہ اپنے ملک کے کسی خاک روب سے براہ راست کلام کرے اور اس کو بذات خود آرڈر دے, تو اس کے اوپر وہ خاک روب, یعنی وہ صفائی کرنے والا بھنگی جس کو کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے, تو وہ کتنا خوش ہوگا اور کتنی اپنی عظمت سمجھے گا کہ بادشاہ سلامت نے مجھ سے بات کری, حالانکہ ان کے پاس کرنے کے اور کتنے کام تھے. پورے ملک کا نظام انہوں نے چلانا ہے, ملک کا ایک ایک بندہ ان کی ذمہ داری بھی ہے, اور اس کے زندگی کے معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے, اور ان کے تو چاہنے والوں کی ہی تعداد اتنی زیادہ ہے, ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ کہاں میرے لیے ٹائم نکال کر کے مجھ سے براہ راست بات کریں. لیکن بادشاہ سلامت باقاعدہ رک کر کے اس خاک روب سے بات کریں اور اس کو اپنی طرف سے کوئی ٹائم کوئی کام لگائیں, حالانکہ ان کے پاس کام لگانے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے. پورا ایک حکومت کا سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو چھوٹے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کام لگایا جاتا ہے, جو سڑکوں کو صاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بادشاہ سلامت ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو ایک حکم صادر فرما دینا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ملک کی سڑکیں صاف رہنی چاہیے اور بس. یہ حکم جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جاتا ہے جو پورے کے پورے ملک کے اندرونی معاملات کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں. اس کے جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ پھر کسی بیوروکریٹ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ فلانے شہر کی گلیاں صاف رہنی چاہیے. وہ بیوروکریٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ اپنے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ اپنے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں, اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ حکم جو ہے وہ سڑک صاف کرنے والے جو بھنگی ہوتے ہیں, خاکروب ہوتے ہیں, تو ان کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک انچارج ہوتا ہے کسی علاقے کا, تو اس تک یہ حکم پہنچتا ہے. اور پھر وہ سارے کے سارے خاکروبوں کو ایک دن جو ارلی مارننگ میٹنگ ہوتی ہے, جو ونس اے ڈے میٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں سب کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو یہ خبر سناتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت سے یہ خبر ہوتی ہوتی, یہ حکم ہوتا 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 ان تمام واسطوں سے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے اور یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے, تو اب یہ حکم جو ہے میں تمہیں دے رہا ہوں, تو اب تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر تمہاری چیکنگ ہوگی, تم سے پوچھ ہوگی. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو پہلے تو اسے مجھ سے نپٹنا ہوگا, میں اس کو سزا دوں گا, کیوں نہیں تم نے اپنا وقت پہ کام کیا, کیوں نہیں تم نے صفائی سے کام کیا. تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو آرڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں آتے بلکہ انڈائریکٹ آتے ہیں اور اتنے سارے واسطوں کے ہوتے ہوئے آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر, قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا, اور ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سارے موقعوں پہ براہ راست خطاب کیا. تو اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امتیوں کو کتنی مرتبہ براہ راست اس طریقے سے خطاب کیا. بنی اسرائیل کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ براہ راست خطاب کیا تھا تورات کے اندر, اور اس کے اوپر وہ اتنا خوش ہوتے تھے, اتنا خوش ہوتے تھے کہ کہتے تھے کہ نحنو احباء اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, وہ ابنا اور ہم تو اس کے بیٹے ہیں, گویا کہ بیٹوں کی طرح محبوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہوا. حالانکہ ان کو صرف ایک دفعہ خطاب کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایمان والوں کے حوالے کیا, یا ایہا الذین آمنوا. پھر اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام, کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے, لکھ دیے گئے بطور حکم کے تمہارے اوپر. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزے ایمان والوں کے اوپر فرض ہیں. یہ فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ فرض وہ احکام ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق, یہ ہوتے ہیں فرائض. یعنی گویا کہ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لی ہوتی ہے جس کے بدلے میں ان کو اس چیز کو لوٹانا ہوتا ہے, یعنی جس کو کہ ہم اپنی زبان میں قرضہ بھی کہتے ہیں. جب آپ کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو آپ کے اوپر اس شخص کا حق بن جاتا ہے کہ آپ اس کو وہ قرضہ واپس لوٹائیں. تو فرائض کی مثال جو ہوتی ہے وہ قرض جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی بھی ہیں, جن نعمتوں کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ شمار کرنا تو دور کی بات, ہم ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہوئی, کیونکہ ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے. ہم اللہ کی نعمت کی نعمتوں اور احسانات کے بغیر ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے, ہم آگے چل ہی نہیں سکتے, ہم اپنے دن رات گزار ہی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کے بغیر. تو نعمتوں کے اندر تو ہم حقیقت میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسی کیسی نعمت ہیں. اس کے اوپر ہمارے حضرت جو واقعہ سناتے ہیں, آپ نے یقیناً سنا ہی ہوا ہوگا کہ ایک دفعہ امریکہ سے ایک ڈاکٹر صاحب حضرت کو ملنے کے لیے آئے, تو انہوں نے حضرت کے گھر میں رہنا تھا, تو رات کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچایا گیا، حضرت نے کچھ ان سے ملاقات کری، بات کری، اور کھانا پہنچا کر کے پھر حضرت چلے گئے سونے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں کھانا کھا کر کے پھر یہیں پر سو جاؤں گا. تو چلے گئے. جب فجر کے وقت ان کو اٹھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب بستر کے سرہانے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی سو رہے ہیں. تو حضرت ان کو جگایا اور پوچھا کہ آپ سوئے نہیں، آپ لیٹے نہیں، لیٹ کے آپ کیوں نہیں سوئے، اس طرح بیٹھ کے ٹیک لگا کے کیوں سو رہے تھے ساری رات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مجھے ایک بیماری ہے کہ میرے معدے کے اندر جو والو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر انسان میں، کہ جب پانی، جب کھانا اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ والو ایک سرٹن طریقے سے کلوز ہو جاتا ہے. اب اگر وہ شخص لیٹتا ہے نا تو اندر کا کھانا جو ہے وہ باہر نہیں آ جاتا کیونکہ وہ والو کلوز ہو چکا ہے. تو میرا وہ والو خراب ہو گیا، وہ اس نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے جب سے مجھے یہ بیماری ہوئی ہے اس کے بعد سے میں لیٹ کر سو ہی نہیں سکتا، میں لیٹ کر سو ہی نہیں سکتا. اگر میں لیٹوں گا تو جو کچھ میرے پیٹ میں گیا ہے وہ سارا کا سارا منہ کے راستے واپس نکل آئے گا. فوزو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ لیٹ کر سونا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو کہ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، رات کو بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے. تو نعمتوں کو گننا تو دور کی بات، نعمتوں کا ادراک بھی ہمیں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارے اوپر صرف چند چیزیں فرض کری ہوئی ہیں، صرف چند چیزیں، جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں. پورے سال کے 365 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں سے صرف 30 دن صرف صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا، اور وہ روزہ بھی کیسا روزہ کہ صرف کھانے اور پینے اور جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان سے بچنا. یہ نہیں کہا کہ اب تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی اپنے گھر کا کام نہیں کر سکتے، بس تم جو ہے وہ عبادت میں بیٹھ جاؤ، تم مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. مردوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بیابانوں میں نکل جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے میری عبادت کرتے ہو صبح سے لے کر کے رات تک یا سارا سارا دن، اور تم کوئی اپنے گھر کے کام کاج نہیں کر سکتے، تم دفتر نہیں جا سکتے، تم دکان نہیں کھول سکتے، تم اپنے گھر کے لیے سودا سلف نہیں لا سکتے. یہ ایک مہینہ جو ہے وہ خالصتاً میرا مہینہ ہے، اس میں تمہیں مستقلاً میری عبادت کرنی ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے میں تمہیں باقی پورے سال جو رزق دیتا ہوں یہ گویا کہ اس کی پرائس ہے، کیونکہ ایوری تھنگ کمز ود اے پرائس، نتھنگ از فری. تو یہ تمہاری پرائس ہے اس تمام نعمتوں کی جو کہ میں نے تمہارے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں نہیں لگائی، بلکہ ایسی پابندیاں لگائیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ایک عام صحت والے انسان کے لیے بھی بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا. اور اس روزے کو بھی قمری مہینوں کے ساتھ جوڑ دیا، شمسی مہینوں کے ساتھ نہیں جوڑا. تو اس کے اندر حکمت ہمارے مشائخ نے کیا فرمائی ہے کہ اگر شمسی مہینوں سے جوڑتے تو کسی علاقے کے رہنے والے وہ بہت لمبے روزے رکھ رہے ہوتے اور ساری ساری عمر، ساری ساری زندگی لمبے روزے رکھ رہے ہوتے، کہ بھئی ان کے ہاں ونٹر میں روزے آتے ہیں تو ونٹر میں ان کے دن جو ہے وہ بہت لمبے ہوتے، راتیں چھوٹی ہوتی. دنیا کے اندر ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں ونٹر میں دن لمبے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ لمبے دن کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، 22 گھنٹے کے روزے، 20 گھنٹے کے روزے، 21 گھنٹے کے روزے. اور دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا معاملہ ہوتا کہ جی سمر میں روزے آ رہے ہوتے اور سمر کے اندر وہاں پہ دوسرا معاملہ ہوتا اسی قسم کا. تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ تمنے مہینوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر موسم کے اندر ہر انسان رمضان المبارک کو پاتا ہے. تو کبھی وہ لمبے روزے رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ چھوٹے روزے رکھ رہا ہوتا ہے. تو روزے رکھنے کے اندر کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، گویا کہ یہ ان تمام نعمتوں کی ایک پرائس بھی ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پرائس بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ گھر خریدیں، بہت بڑا عالیشان آپ نے گھر خریدا $1,000,000 کا، $500,000 کا، پرائس تو اس کی بہت زیادہ ہے لیکن اس کی جو پیمنٹ سکیجول بنایا گیا ہے وہ بہت ہی آسان بنا دیا گیا، آسان قسطوں کے اوپر آپ پے کریں، اپنی سہولت کے حساب سے آپ پے کریں، پے کرنا آپ کے لیے ہم مشکل نہیں بنانا چاہتے، ہم تو دراصل چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں ہمارے ملک کی، فار ایگزامپل حکومت یہ ہاؤسنگ اسکیم سٹارٹ کرے، اور حکومت یہ اس لیے سٹارٹ کرے اصل مقصد یہ ہو کہ ہر سٹیزن کے پاس ایک گھر آ جائے، یہ اصل مقصد ہو، لیکن چونکہ جو فری کا مال ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس وجہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پیمنٹ بھی رکھتی، اس کی ایک پرائس بھی رکھتی، کیونکہ فری کا مال ہوگا اس کو یہ یوز کریں گے، ان کی جبلت کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ان کے ذہن میں اہمیت نہیں ہوگی اس چیز کی، بڑوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی کیسی نیچر ہوتی ہے، تو اس نیچر کے حساب سے جو ہے نا وہ کچھ پرائس بھی لگا دیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ پرائس لینا نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ گھر کے مالک بن جائیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے نہ رہیں، تو اس وجہ سے پرائس رکھی بھی صحیح لیکن اس پرائس کو بہت ہی آسان طریقے سے لینے کا ایک سسٹم بھی بنا دیا تاکہ کسی کے اوپر بار نہ پڑے، کسی کے اوپر بوجھ نہ پڑے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی وجہ سے پیمنٹ جینوئن ریزن کی وجہ سے پیمنٹ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اب بعد میں پیمنٹ کر دیے گا، تو عورتیں ہیں اللہ تعالی کی بندیاں ہیں کہ وہ کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے روزوں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ٹھیک ہے بھائی آپ بعد میں روزے رکھ لیے گا، جو مسافر ہوتا ہے اس کے روزے رکھنے کے اندر مشکل ہو گئی، تو چلو جی کوئی بات نہیں، تم جب سفر میں ہو تو تم روزہ نہیں رکھنا، حالانکہ فرض ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی یہ پرائس ہے، لیکن چونکہ تم اپنی تفریح کے لیے سفر کر رہے ہو، تم اپنے جوائے کے لیے سفر کر رہے ہو، تم اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے سفر کر رہے ہو، سفر کو میری وجہ سے نہیں کر رہے، یہ نہیں کہا کہ جو عمرے کا سفر کرو گے تب روزے تم قضا کر سکتے ہو، یہ تو کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جس بھی وجہ سے تم سفر کر رہے ہو، اپنی ذاتی وجہ سے سفر کر رہے ہو، لیکن بس سفر کی تکلیف کی وجہ سے تمہارے اوپر روزہ معاف ہے، اسی طریقے سے بیمار پڑ جاؤ تو بیماری کی حالت میں بھی اگر تمہاری بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو کسی مفتی صاحب سے فتوا لے لو، کسی نیک متقی ڈاکٹر سے فتوا لے لو کہ جی مجھے روزہ رکھنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے سے میری بیماری خراب ہو جائے گی مزید، تو پھر تمہارے روزے معاف ہو جائیں، کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، حالانکہ کوئی ضرورت تو نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا تو حق بنتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک، مطلب کروک کا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تم نے رکھنا ہے، اور جس صورت میں فرض کیا ہے اسی صورت میں رکھنا ہے، اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے ہم برداشت نہیں کریں گے تم سے، لیکن ہمارے پروردگار نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یعنی کتبہ علیکم الصیام کے اندر بھی کتنی ساری تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو ہمارے اوپر کتنا آسان فرما دیا ہے، اس کے بعد فرمایا کما کتبہ علی الذین من قبلکم کہ جیسے کہ یہ فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی، تو اس کی تفصیل میں ہمارے مشاہد کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر کوئی پابندی لگائی جا رہی ہو، کسی کو سزا دی جا رہی ہو، یا کسی کو کچھ ریسٹرکشنز اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہو، تو وہ شخص اگر اکیلا ہو تو اس کے اوپر یہ چیز بہت بوجھ بنتی ہے، ہمارا بچپن کا تجربہ ہے کہ اسکول جب پہنچتے تھے تو اگر اسمبلی کے ٹائم سے پہلے نہ پہنچ سکیں تو پھر جو لیٹ آنے والے بچے ہوتے تھے نا ان کو لائن میں سائڈ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اسمبلی کے وقت اسمبلی چل رہی ہے ان کو سائڈ میں کھڑا کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی اور لیٹ آتے گئے سب کو سائڈ میں کھڑا کر دیا، اب جب سارے اسمبلی سے بچے گھر وہ اپنے کلاسز کے اندر چلے جائیں گے تو اب جو ہے نا وہ پرنسپل صاحب یا وائس پرنسپل صاحب ان بچوں کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا کر رہے تھے، کیوں لیٹ آئے ہو، اور پھر ان کو کسی نہ کسی قسم کی سزا دی جائے گی، تو کبھی کبھی ہم بھی لیٹ ہو جایا کرتے تھے بھائی, اسکول کی بس مس ہو گئی, کوئی وجہ ہو گئی, اب ابو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, اب وہ دائرے دیر سے پہنچ رہے ہیں, پھر اس کے بعد بہت دور اسکول ہوتا تھا ہمارے گھر سے. تو اس وقت نا ایک بات جو ہے وہ ہر وقت دل میں رہتی تھی کہ کہیں میں اکیلا نہ ہوں, یہاں پر دیر سے پہنچنے والوں میں کہیں ہم اکیلے نہ ہوں. ایز لانگ ایز دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں نا کوئی پرواہ نہیں ہے, مل بانٹ کر کے معاملہ گزر جائے گا, ایک دوسرے کی سپورٹ رہے گی, دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو, مسکرا دیں گے, گزر جائے گی یہ. تو اکیلا ہونا جو ہے نا کسی بھی پابندی کے لیے یہ بہت زیادہ شاق گزرتا ہے انسانی طبیعت کے اوپر. آج کل تو بڑے لوگوں کو اس کا تجربہ بھی ہو رہا ہوگا کہ جو لوگ واقعی آئسولیشن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اس لاک ڈاؤن کے اندر کرفیو کی حالت میں, سیلف آئسولیشن, سیلف امپوز آئسولیشن ہو یا کسی اور وجہ سے آئسولیشن ہو, یا رہتی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے, کوئی ملنے ملانے والا ہی نہیں ہے, تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے ہم تو تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے, فضل ہے کہ فیملی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی, دوست احباب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی کری ہوئی ہے, لیکن بار بار خیال آتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس ملنے جلنے والا کوئی بھی نہیں ہے, دیکھنے والا شکل و صورت, وہ انٹرنیٹ کے اوپر تو بے شک دیکھ رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے اوپر آپ مستقل تو نہیں دیکھ سکتے, وہ تو آپ کی کیفیت نہیں بن سکتی ہے نا. انٹرنیٹ کے اوپر آپ فیس ٹائم ہے یا آئی ایم او ہے یا دوسری چیز ہے, ان کے اوپر آپ ویڈیو چیٹ کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے ہیں, سارا سارا دن تو نہیں کر سکتے. وہ تو کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے نا کہ آپ رہ رہے ہوں اپنے رشتے داروں کے ساتھ, صبح بھی آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں, رشتے داروں کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کو دیکھیں, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں, اور شام کو بھی دیکھیں اور دن میں بھی دیکھیں. اور پھر ایک ایمان والے کے لیے, ایک نیک متقی مسلمان کے لیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے کہ نماز باجماعت, باجماعت نماز پر نماز پڑھنا. تو مرد اگر کسی اور وجہ سے گھر سے باہر نہیں بھی جا سکتے ہیں تو پھر بھی نماز باجماعت کی وجہ سے چند مسلمان مردوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے ان کا نماز پڑھنا, یہ بھی کتنا بڑا ایک وینٹ ہے کہ جس سے کہ انسان کی کیفیات جو ہوتی ہے نا وہ کنٹرول میں رہتی ہیں. سازش کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب امریکہ میں شروع کے دن تھے, ہم جاب پہ جاتے تھے, تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ورک فرام ہوم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمارے آفس میں. تو اب جتنے امپلائیز تھے وہ تقریباً سارے جو ہے نا وہ گھر سے کام کیا کرتے تھے. آئی ٹی کی جاب تھی اور وہ ایک امریکہ کے اندر ایک نیا ایک ریولیوشن ٹائپ کی چیز آئی تھی کہ جی یو ہیو ٹو اسپینڈ مور ٹائم ایٹ ہوم, یو شوڈ اسپینڈ مور ٹائم. تو اکثر لوگوں نے یہ ورک فرام ہوم انٹروڈیوس کروایا تھا, تو ہمیں تو بہانہ مل گیا, موقع مل گیا گھر سے کام کرنے کا, ہم تو بڑے خوش. تو ایک دن نا میرا ایک کولیگ جو کہ ایک گورا امریکی لڑکا تھا, وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو لازمی ہے کہ میں ہفتے میں دو تین دن دفتر آؤں, میں گھر سے پورا ہفتہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی, کیونکہ گھر کے اندر میں اگر روزانہ کام کروں گا نا اور میں دفتر نہیں آؤں گا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا, آئی وڈ گو کریزی. کیونکہ اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں تھی, وہ شادی شدہ بھی نہیں تھا, اور جو باقی اس کے بھائی بہن تھے اگرچہ کہ بہت سارے تھے لیکن وہ دوسرے شہروں میں رہتے تھے, اس کی جوائنٹ فیملی جو ہے وہ کسی اور اسٹیٹ کے اندر رہتی تھی اور وہ شکاگو میں اکیلا رہتا تھا. تو کہتا تھا میں دفتر آئے بغیر نہیں رہ سکتا, اور اس کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تھا کہ الحمدللہ دفتر سے کام کر رہا ہوں, گھر میں جو ہے وہ بیگم بھی ہیں اور پانچوں نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں بھی مل جاتی ہیں, مسجد کے اندر دوسرے جاننے والے آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, ماشاءاللہ محفل ذکر ہوتی ہے, نیک لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی. تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کر رہے تھے, اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اکیلے کام ہی, میں گھر سے کام ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی نا ایسی زندگی بنا دی ہے کہ وہ ایون ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی اس کے لیے نعمت ہی بن جاتی ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی طریقے سے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے بھی آگے ہم انشاءاللہ تھوڑی بات بھی کرنی. تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کے اوپر فرض نہیں کیا بلکہ یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ دیکھو کوئی ہم تم سے ناراض نہیں ہے, کوئی ہمارے خزانے جو ہیں وہ کم نہیں پڑ گئے ہیں, ہم نے کوئی بجٹنگ شروع نہیں کر دی ہے, بلکہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے جو کہ شروع سے رائج ہے. ہم نے ہر امت کے اوپر روزے فرض کیے ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر, اس امت کے اندر یہ والی شکل ہے، پچھلی امتوں کے اندر تھوڑی سی مختلف شکل ہوتی تھی. آج بھی عیسائی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کے اندر ہم نے سنا ہے، میں نے کوئی تحقیق نہیں کری ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ لکوڈس لے سکتے ہیں، کنزیوم کر سکتے ہیں، کھانے پینے کا ان کا روزہ ہوتا ہے. ہندوؤں کے اندر بھی روزہ، حالانکہ ہندو جو ہے وہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں آتے، لیکن چونکہ ان کی بھی اوریجن اور ہر قوم کی اوریجن جو ہے وہ اسلام ہی ہے اصل، کیونکہ اصل دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام ہی تھا، تو چاہے ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے جو بھی ہو، اولاً تو سارے کے سارے مسلمان ہی تھے نا. تو اس وجہ سے ہر دین کے اندر آپ کو روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ملے گا. تو اس طریقے سے ہمارے اوپر مزید آسانی ہو گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت سے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے. اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بھی اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر بتا دی، لعلکم تتقون، کہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. اب یہ جو متقی بننے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تم متقی بن جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. تو اب کیسے بنتے ہیں؟ اس سے پہلے چاہیے کہ ہم تقوی کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیں کہ متقی بننا یا تقوی والا ہونا، تقوی کا مطلب کیا ہے. تو اس میں نہ سائرس کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ ہماری ایک تفسیر کی کلاس کے اندر سورہ طلاق کی تفسیر چل رہی ہے، خواتین والی تفسیر کی کلاس ہے. تو اس کے اندر اگلی کلاس کے اندر ہم نے یہی آیت پڑھنی تھی، تو آپ کے بیان کے لیے بھی اللہ نے وہی آیت دل میں ڈال دی، تو جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں. جو بڑی ہائی ویز ہوتی ہیں، تو ہائی وے سے آپ کسی بھی جگہ سے ایگزٹ نہیں کر سکتے. اب تو ہمارے ملک میں بھی ماشاء اللہ موٹر وے اور بڑی بڑی اس قسم کی سڑکیں بن گئی ہیں، شہروں کے اندر بھی، شہروں کے باہر اس سے بھی زیادہ بڑی. تو سب کو اس بات کا تجربہ ہے کہ یہ جو ہائی ویز ہوتی ہیں، موٹر ویز ہوتی ہیں، ان سے آپ ہر جگہ سے نہیں نکل سکتے، بلکہ یو نیڈ این ایگزٹ پوائنٹ، اس کو مخرج کہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر مخرج ہی لکھا ہوا ہوتا ہے روڈ سائنس کے اوپر. تو جب آپ اس مخرج تک پہنچتے ہیں نا، تب آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے. اب مثال کے طور پر کہ کوئی ہائی وے کے اوپر جا رہا ہے اور بہت ہی ابینڈنٹ قسم کے علاقے کی وہ ہائی وے، جہاں پر کہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے آپ کی گاڑی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کہ ضروری ہے کہ آپ اس ہائی وے پر سے اتریں گے تبھی آپ اپنی گاڑی کو روک کر کے اس کو کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، ہائی وے کے اوپر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو ایسا بندہ کہ جو اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس ہائی وے کے اوپر اس کے لیے مصیبت ہے، ہائی وے پر ہونا اس کے لیے مصیبت بن گئی ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی وے سے اترے. تو اب ایسا شخص جو ہے وہ مخرج پوائنٹ کو، ایگزٹ کو کتنا زیادہ، یعنی کتنا زیادہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایگزٹ مل جائے. بلکہ اس کی بہتر مثال تو اس وقت آتی ہے کہ آپ آ رہے ہو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے واپس، اور آپ جو ہے وہ شہر سے نکلتے ہوئے پیٹرول ڈلوانا بھول گئے، جیسے ہمارے ساتھ ہوا بھی تھا پچھلے دنوں. تو پیٹرول ڈلوانا آپ بھول گئے، کسی کی وجہ سے بیگم سے بات کر رہے تھے، بچوں سے بات کر رہے تھے، آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو اب جب آپ ہائی وے پر آ چکے ہیں اور پیٹرول پمپ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہوتے ہوتے پیٹرول کی سوئی جو ہے وہ کم ہوتے 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 ایونچولی جو ہے وہ بتی جل جاتی ہے، اور پھر پیٹرول اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ گاڑی جو ہے نا وہ آپ کی رک ہی جاتی ہے، یعنی رکنے والی ہے، ابھی رکی نہیں ہے لیکن رکنے والی ہے. تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ یا اللہ کوئی ایگزٹ مل جائے جہاں پر کہ پیٹرول پمپ ہو، ایسی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت دل سے کہ بندہ شاید اتنی اچھی دعائیں اس وقت کسی اور وقت نہ مانگتا. کیونکہ ہائی وے کے اوپر اگر گاڑی بند ہو گئی تو پھر کیا تماشا ہوگا، بس اللہ ہی بہتر جانتے کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو اس وقت نا ایگزٹ کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ یہ ایگزٹ جس کو کہ ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایک معمولی سی چیز لیتے ہیں، یہ کتنی اہم چیز ہے.
کتنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس ایگزٹ کے لیے کہ یا اللہ ایگزٹ مل جائے، اس مصیبت سے جان چھوڑ جائے، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ایگزٹ سے نکل کر کے پیٹرول پمپ پہ جا کر کے ہم پیٹرول ڈلوا لیں. تو اس وقت ایگزٹ کی اہمیت واسخ ہو جاتی ہے انسان کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا نا وہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں، مل جاتا ہے اس کو ایگزٹ پوائنٹ اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بڑی مصیبت آ کر کے پڑے. ابھی مصیبت کے آثار نظر آنا شروع ہیں، ابھی مصیبت پڑی نہیں ہے اس کے اوپر، اس کے پڑنے سے پہلے پہلے ہی اس کو ایگزٹ پوائنٹ مل جاتا ہے. لیکن کس کو ملتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. تو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا. جیسے کہ مشہور ایک آثار میں سے ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا، کسی اور صحابی سے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں کے علاقے سے گزرے کہ جہاں پہ ہر طرف جو ہیں وہ ایسی جھاڑیاں ہوں کہ جن کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے، تو آپ اس خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر کے، بچ بچا کر کے وہاں سے گزروں گا کہ کہیں میرے لباس کا کوئی بھی حصہ جو ہے کسی کانٹے میں نہ پھنس جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، بچ بچا کر کے زندگی گزارنا، کہ کہیں میرا دامن کسی گناہ سے ملوث نہ ہو جائے، کسی گناہ کے اندر پھنس نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی، کسی قسم کی بھی نافرمانی کے اندر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنا، ایسے بچ بچا کر کے زندگی گزارنا، جس کو کہتے ہیں نا دم ساز کر کے زندگی گزارنا، سانس روک کر کے زندگی گزارنا، کہ اگر جیسے کہ میں نے ذرا زور سے سانس لے لی تو کسی کو پتہ چل جائے گا اور میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، ایسی زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے تقوی والی زندگی. تو گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کچھ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، یعنی عبادتیں کرنا، نفلیں پڑھنا، صدقہ خیرات زیادہ کرنا، یہ تو ثواب کے کاموں کو کہتے ہیں، یا فرائض انجام دے رہے ہیں یا نفلیں کر رہے ہیں. تقوی ہوتا ہے نہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی گناہ نہ کرنے کو تقوی کہتے ہیں. تو اب اس تقوی کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فائدے بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ یجعل لہ مخرجا، تم کسی مصیبت میں پھنسنے لگے ہوگے لیکن اس میں پھنسنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مخرج نکال دیں گے، ایگزٹ پوائنٹ بنا دیں گے. اور اس کے بعد اگلی بات جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کے اس وقت سامنے کھڑی بھی ہے تقریباً پوری دنیا کے سامنے، رزق کا مسئلہ. جیسے پچھلے ہفتے بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس سے پچھلے ہفتوں کے اندر بھی، کہ خدا نہ کرے اگر یہ سلسلہ کورونا وائرس والا دنیا کے اندر چلتا رہا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جی اکانومیز کراش ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور بندہ نہ جانے کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور بالکل یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل قسم کی سچویشن بھی لگ رہی ہے. تو رسک کا مسئلہ کہ کھائیں گے کہاں سے، گزارا کیسے چلے گا، زندگی کیسے گزرے گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، لا يحتسب، اس کے وہم و گمان میں وہ مقام نہیں تھا کہ جہاں سے اس کو رزق مل جاتا ہے. تو وہم و گمان میں نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو رزق ملتا ہوا نظر آ رہا ہو، آپ کو اسباب دکھائی دے رہے ہو کہ بھئی میں صبح کو دفتر جاتا ہوں اور شام کو دفتر سے واپس لوٹتا ہوں سارا دن کام کر کے، اور اس کے بعد جب پورا مہینہ اسی ترتیب کے اوپر میرا گزر جاتا ہے تو پھر جو مہینے کی آخری تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کو مجھے پے سلپ ملا کرتی ہے، اس پے سلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے جمع کرا دیے گئے ہیں. تو یہ جو رسک مل رہا ہے یہ لا یحتسب رسک نہیں ہے, یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ بھئی یہی ایک ترتیب ہے, اس ترتیب کے اوپر مجھے رسک ملا کرتا ہے. اس کو زیادہ جو سمجھ سکتے ہیں نا لوگ, وہ تاجر لوگ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ جو دکانوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صبح کو جب اپنی دکان کھولتے ہیں نا, تو ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آج ان کی دکان کے اوپر کتنے گاہک آئیں گے اور ان میں سے کتنے آنے والے گاہکوں میں سے کتنے ان کے پاس سے مال خریدیں گے بھی, ان کو اندازہ نہیں ہوتا. اگر تو بڑا چلتا ہوا کاروبار ہو تو دھوکہ لگ جاتا ہے کچھ تاجروں کو کہ ہاں جی ہمارے پاس تو لوگوں نے آنا ہی ہے کیونکہ روزانہ آتے ہیں, اور ان آنے والوں میں سے تقریباً 50-60% لوگوں نے تو ہمارے پاس سے مال خریدنا ہی ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب کسی پاکستان کے اندر کسی کپڑا مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں, وہ کپڑے مارکیٹ کی گلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر, حیدری مارکیٹ ہو یا جامع کلاتھ مارکیٹ ہو یا صدر کی کوئی مارکیٹ ہو, اس ایک کپڑا مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں 100 تو دکانیں ہوتی ہوں گی, چھوٹی چھوٹی دکانیں, اور ہر دکان والے کے پاس تقریباً ویسے کپڑے ہوتے ہیں, اور ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ بہترین سے بہترین طریقے سے ڈسپلے کیا ہوا ہوتا ہے, پرائسز بھی تقریباً سب کی سیم ہوتی ہیں, وہی مال تقریباً ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. تو حیران ہوتا ہوں اس بات کو سوچ کر کے وہاں پر کہ بھئی کہ وہ جو لوگ اس مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کس نے اس بندے کی دکان کے اوپر رکنا ہے اس کی بجائے اگلی دکان پر نہیں رکنا, کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بجائے اس کی دکان پر رکے یا اس کی بجائے اس کی دکان پر رکے گا. ہم گزرتے ہیں, ہماری نگاہیں جو ہے وہ کوئی روبوٹ کی نگاہیں تو تھوڑی ہوتی ہیں کہ ہر دکان کے ہر پروڈکٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی اے ٹو زی اسکین کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے دماغ کے اندر کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ زیادہ اچھی ہے, یہ پروڈکٹ کم اچھی ہے, یہ پروڈکٹ کم اچھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کے ذریعے سے پھر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھا مجھے بہترین مال یہاں پر ملے گا. کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایک اچٹتی ہوئی ایک نگاہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک رینڈملی بالکل جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر بالکل رینڈملی جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کر کے نظر پڑتی ہے اور دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز اگر خرید لیں تو اچھا رہے گا. اس کے بعد اس دکان پہ رکتے ہیں اور پھر وہ دکاندار جو ہے وہ والا مال بھی دکھاتا ہے اور 10 اور چیزیں بھی دکھاتا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکے جس وجہ سے تھے, ہم اس چیز کو خریدنے کے بجائے جو ہے جو اس کے دکھائے ہوئے مال تھے نا ان میں سے کوئی 10ویں چیز خرید رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا نظام ہے, یہ سب کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے, کون دل کے اندر گاہکوں کے خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں پر رکو, اور کون بھی گاہک کے دل میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس کے بجائے تم یہ والا مال خرید لو اور اتنی کوانٹیٹی کے اندر خرید لو. تو اللہ رب العزت کے علاوہ اور کون اس قسم کے خیالات ڈال سکتا ہے کسی بھی انسان کے دل کے اندر. تو جو تاجر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو بھی تقریباً جو مال مل رہا ہوتا ہے, جو اس کا رزق مل رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی لا یحتسب مل رہا ہوتا ہے. اس کو گمان نہیں ہوتا کہ کس بندے نے آ کر کے اسے خریدنا ہے اور کتنا خریدنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم تو تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے, ان جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جن کا تمہیں گمان ہی نہیں ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے اگر یہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ ہم سے اگر چھن گئے, خدا نہ خواستہ نوکریاں چھن گئیں, اگر مارکیٹس بند ہو گئیں, تو اس کے بعد کہاں سے ملے گا کوئی گمان, کوئی سامنے ظاہری اسباب نہیں رہیں گے, کچھ بھی تو نہیں رہے گا نا. کارپوریشنز بند ہو گئی, بینکرپسی فائل ہو گئی, اور نہ جانے کیا کیا ہو گیا جس کو یہ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں فائنینشیل ایکسپرٹس, تو پھر اس کے بعد آخر میں بات کدھر جا کر کے اٹکے گی, کہاں جا کر کے رکے گی, وہیں پر رک گئی ہے نا. کہ بھئی اگر تقوی اختیار کر لیتے تو جو پروردگار ہمیں پہلے اسباب سے رزق دے رہا تھا وہ ابھی بھی رزق دے گا, اس نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہوا ہے.
تو مومن کے لیے تو معاملہ بہت آسان ہے کہ مومن اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تقوی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر اس کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دے سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ہی عمل نہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہی نہ بچتا ہو، تو کس قسم کا مومن ہے یہ؟ تو مومن کے لیے تو مارکیٹس کا ہونا مارکیٹس کا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ اس نے تو ہر حال میں تقوی اختیار کرنا ہے، یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اکانومی کریش ہوگی تو آپ تقوی اختیار کر کے روٹی کھانا شروع کر دیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ بغیر تقوی کے روٹیاں کھا رہے تھے، بھائی اس نے تو پہلے بھی تقوی پہ روٹی کھانی ہے، اس نے تو بعد بھی تقوی پہ روٹی کھانی ہے، تو مومن کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا پروردگار اللہ رب العزت اس کو ہر صورت میں رزق دے رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے پروردگار تک ہی پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کا تعلق اپنے پروردگار سے ہی ہوتا ہے، چاہے ظاہری اسباب ہوں چاہے ظاہری اسباب نہ ہوں۔ تو اس تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بس نہیں کرتے بلکہ مزید کیا فرماتے ہیں، ومن یتوکل علی اللہ، یعنی تقوی کی بات کر کے نا پھر مزید ہمیں اور بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور بھی اسباب بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا رزق کا خالی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بھئی ہوتا ہے نا بہت پیسے مل رہے ہیں، بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں، بڑی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ٹینشن پھر بھی ہے، ٹینشن تو الگ چیز ہوتی ہے، کھا کھا کر کے بھی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رزق کا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم نے پھر بھی کھانا ہی ہے تو پھر بھی تمہاری ٹینشن والے مسئلے تو چل رہے ہیں نا، تو فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ، کہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنا تم سیکھ جاؤ، فہو حسب، وہ تمہاری بھی کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں یہ خوف بھی نہیں رہے گا اگر تمہیں کسی اور قسم کا خوف ہے، تو یہ سارے خوف بھی تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ تمام معاملات جو ہے نا وہ اللہ تعالی ہی تک پہنچنے والے ہیں، ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، تو جو بھی تمہاری پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات میں سے تمہیں نکال دیں گے، تمہیں ایگزٹ عطا فرما دیں گے، تمہاری رزق کی پرابلمس کو بھی سالو کر دیں گے، اور تمہارے اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان مسئلوں میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو تقویٰ جو ہے ان ساری تفصیلات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ ہمارے لیے لازم ہے، یعنی ہمارا گزارا اس تقویٰ کے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں ڈیپینڈنٹ ہیں، رزق کے معاملے میں بھی اور زندگی کے تمام دیگر معاملات کے اندر بھی۔ تو کیا یہ بہت آسانی والا سودا نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہم متقیوں کی لائن میں لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیں اور پھر ہمارا سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں، اور ہمیں ان پریشانیوں سے، چاہے دنیا کی پریشانیاں ہوں چاہے آخر کی پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اب آخری بات کہ یہ روزہ ہمیں تقویٰ حاصل کرنے میں مدد کیسے دیتا ہے، تو اس کے لیے آپ مختلف تفصیلات جو ہے وہ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک کے جو بیانات ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا تقویٰ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں میں ہمارے جسمانی جو فیڈنگ ہوتی ہے، جسمانی فیڈنگ وہ کس شکل میں ہوتی ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں اور جو ہم جسمانی لذتیں اس دنیا کے اندر انجوائے کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا یہ ہمارے جسم کی غذا ہوتی ہے، یہ غذا جب ایک لیول سے آگے بڑھ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا جسم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے،
خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسمانی صحت متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہماری روح کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور روح کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اوور انڈلجنس کے ذریعے سے، بلکہ ہماری روح بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ان ادر ورڈز ہماری ظاہری جسمانی خواہشات جب بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری روح جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ اس کے برعکس اسی ریلیشن شپ کو جب آپ ریورس کر لیں، یعنی یہ کیا ریلیشن شپ ہے جس کو میتھمیٹکس کی زبان میں انورس ریلیشن شپ کہتے ہیں، وین ایکس گوز اپ وائی گوز ڈاؤن، وین جسمانی خواہشات گو اپ تو روحانی صحت گوز ڈاؤن. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ جسمانی غذاؤں کو کم کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو روحانی صحت ہوتی ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک آسان ایکویشن جو ہے وہ ہمارے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں، جو کہ بالکل بجا ہے، بالکل 100% اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل صحیح فرماتے ہیں، بجا فرماتے ہیں. بس اسی کو اگر ہم تھوڑا سا اور آپ کے سامنے کھول کے رکھیں آج کے اس موقع پر، تو وہ یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ اصول کہ اگر آپ جسم کو فیڈ کرنا یعنی جسمانی خواہشات فیڈ کرنا کم کر دیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ روحانی صحت کی شکل میں نکلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے روزوں پر نگاہ ڈالیں تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ؟ اکثر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان خاص احوال کے اندر کہ جبکہ یہ روزہ جو ہے وہ بہت لمبا ہو، بہت لمبے روزے ہوں اور سخت گرمی کے حالات ہوں، اور آپ اس گرمی کے اندر ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر بھی نکل کے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو یہ روزہ جو ہے وہ آپ کے بدن کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے. لیکن ادروائز جب ہمارے ہیمسفیئر میں، جس ہیمسفیئر میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو جب ونٹر کا پورا لمبا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کئی سالوں کے روزے جو ہے ونٹر میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، تو سیری کر کے ویسی برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں پیٹ کے اندر، پراٹھے کھا کھا کر کے یا اور چیزیں کھا کے یا نہ بھی کھائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ واقعی سحری کر لینا، چاہے آپ بہت ہی کم چیزوں کی سحری کریں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ سارا دن جو ہے نا وہ بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. چھوٹے روزے بھی ہوتے ہیں تو اور بھی احساس نہیں ہوتا. تو وہ جو جسمانی مشقت کی جو بات ہو رہی ہے کہ جس کے بدلے میں جو ہے وہ روحانی ترقی نصیب ہوگی، تو جسمانی مشقت سے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ روحانی ترقی نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ جسمانی مشقت تو ہو ہی نہیں رہی ان دا فرسٹ پلیس، وہ تو ہو ہی نہیں رہی. وہ تو آرام سے جو ہے وہ آپ بس چند، ٹھیک ہے آپ نے اپنی روٹین تھوڑی سی چینج کر لی ہے، اس وقت جو آپ کو ہوتا ہے جس طرح کے آج کل معاملات چل رہے ہیں نا، کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں تو بھوک شوک کوئی نہیں لگ رہی ہوتی، بس فریج کا دروازہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، تو کسی نے جو ہے اپنے کسی خاتون نے اپنے گھر کے فریج کے اوپر نا ایک کاغذ میں لکھ کر کے لٹکا دیا کہ یو آر ناٹ ہنگری، تم بھوکے نہیں ہو، یو آر جسٹ بورڈ، شٹ دا ڈیم ڈور، اس فریج کے دروازے کو بند کرو، تمہیں کوئی بھوک شوک نہیں لگی ہوئی ہے، بس تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، گھر کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں بوریت ہو رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے کچھ کھانے کی تمہیں سوج رہی ہے. تو اس طریقے سے نا ہمارے معمولات بن جاتے ہیں کھانے کے، جس کو کہتے ہیں چبھنے کے معمولات بن. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم نے تقریباً ساری اولیاء کاملین کے علاوہ ساری چبھنے کے مریض بنے ہوئے. تو یہ جو چبھنے کی روٹین ہے نا، یہ بے شک روزے کے اندر چینج ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ کچھ تو فرق پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی کچھ تو فرق پڑتا ہے، لیکن اتنا کہ بھئی تقوی والے بن جائیں، اور پھر تقوی والے بننے کے بعد پھر جو ہے وہ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات بھی عطا فرما دیں، اور یعنی سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، اس درجے تک تو ہم نہیں پہنچ رہے ہیں نا. تو پھر تفصیل کیا ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو بھئی تفصیل جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا گہرائی میں جانے سے سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ایک کام کر رہے ہیں نا، چلے ہم اصل میں بات یہ ہے، ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، احکامات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا ان احکامات کو اپنے اوپر خالی منطبق کر کے ان کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جو ہے نا، جو مسلمان معاشرے میں، مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ اچھی خاصی ایک روٹین دین کا شکار ہوئی ہوتی ہیں، یا روٹین دین کے اوپر عمل کر رہی ہوتی ہیں. یہ وہ دین ہوتا ہے جو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے ارد گرد کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ اچھا خاصا جو ہے وہ بھیڑ چال والا دین چلا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو اس وجہ سے نا جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں وہ اس بھیڑ چال والے دین کے اوپر جب آپ اپلائی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب بہت مشکل ہوتی ہے ان کو سمجھنا. تو اس وجہ سے نا اگر ان کی حکمت سمجھنی ہو یا ان کی صحیح کیفیت سمجھنی ہو نا ان احکامات کی، تو لازمی ہے کہ ہم جائیں صحابہ کے دور میں، ایک امیجنری کاوش کریں، تصوراتی کاوش کریں، اور ہم تصور یہ کریں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ احکامات کس کے اوپر نازل ہو رہے تھے؟ براہ راست یہ ہو رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر نازل، اور یہ کس چینل سے نازل ہو رہے تھے؟ یہ نازل ہو رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے چینل سے نازل ہو رہے تھے. تو اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا تصور کر لیں نا کہ بھئی ایک معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ، اس معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ انسانیت والی، عام جیسے انسانوں والی زندگی ہوتی ہے وہ گزار رہے ہیں، ان میں سے ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ باقی انسانوں کو جو ہے وہ حکم دینا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اب تم جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے، جو تم اب تک کرتے چلے آ رہے تھے نا، تم بھی کر رہے تھے، تمہارے باپ بھی کر رہے تھے، تمہارے دادا بھی کر رہے تھے، تمہارے پردادا بھی کر رہے تھے، اب تم یہ نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اس وجہ سے نہیں کر سکتے. تو اب سوچیں ذرا کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کتنی آسان ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں نا، تو یہ جو حکم آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا نا کہ جی تم روزے رکھو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ ہم بار بار آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں آ رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسج، کوئی فون کال، کوئی واٹس ایپ میسج، کوئی بھی تو نہیں آ رہا تھا نا. یہ سارا کا سارا کون بتا رہا تھا ان لوگوں کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتانا تھا نا، اس بنیاد پر، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا کہنا تھا کہ کھانا پینا بند، دیٹس اٹ. کل سے جو ہے نا وہ ایک مہینہ تمہارے اوپر شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر جب جو ہے صبح صادق کا ٹائم شروع ہوگا، اس کے بعد نہ تم کھا سکتے ہو، نہ تم پی سکتے ہو، نہ تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو. کر لو جو کرنا ہے، کہتا نا کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرو گے اگر میری بات پہ عمل، فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو پٹائی لگے گی تمہاری. اور یہ تم نے کب تک کرنا ہے؟ یہ تم نے کرنا ہے جب تک کہ سورج غروب ہو جاتا، اس وقت تک کرنا ہے. اب آپ ان لوگوں کی ذرا کیفیت ذرا تھوڑے سے امیجن کر کے دیکھیں کہ جی یہ جو وہ کر رہے ہیں نا کہ جی صبح سے لے کر کے رات کے آنے تک کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، یہ جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے کسی اپنے جیسے انسان کے کہنے کی اوپر. رائٹ؟ اپنے جیسے سے مطلب کیا؟ کہ بھائی اپنے جیسے قد کاٹ والا، اپنے جیسے شکل صورت والا، وہی دو آنکھیں، وہی ایک ناک، وہی دو کان، وہی بیوی کے ساتھ گھر میں رہنے والا، بچوں بال بچوں والا، خاندان، سڑکوں پہ چلنے والا، بازاروں میں جانے والا، ہمارے جیسا ایک انسان، وہ ہمیں کہہ رہا ہے بس جی اب تم کھا پی نہیں سکتے، یہ سب نہیں کر سکتے. ایسے انسان کی بات ماننا اور اس کی بات کی بنیاد کے اوپر اپنے زندگی کے معمولات کو چھوڑ دینا، یہ آسان کام نہیں ہے. اصل میں یہ ہے آزمائش، اصل میں یہ ہے تکلیف جو کہ نفس کے اوپر ڈالی جاتی ہے. کسی کے کہنے کے اوپر ایسی تبدیلی لے کر کے آ جانا اپنی زندگی کے اندر، اس سے انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. فقط کھانا پینا چھوڑ دینے سے کمزور نہیں ہوتا، فقط کچھ اپنے حساب سے کچھ تبدیلی لا دینے سے یا بھیڑ چال بیکاز ایوری ون ایلس از ڈوئنگ اٹ سو آئی آلسو ہیو ٹو ڈو اٹ ادروائز لوگ مجھے کہیں گے اس کو کیا ہو گیا بھائی، کچھ عجیب قسم کا بغاوت قسم کا بندہ بن گیا یہ. ایسے یہ نہیں ہوتا، اس سے نفس نہیں کمزور ہوتا. اور جب نفس کمزور نہیں ہوگا تو روح کیسے طاقتور ہوگی؟ تو اگر ہم نے اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بھی، اپنی سوچوں کو بھی اس دین کے اوپر بھی لگانا شروع کر دیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، اور ان سے اگر ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے تو اصل میں ان سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے ہمیں. تو اپنے آپ کو نا اندر باہر سے مسلمان بنانا ہے. یہ صرف باہر سے چند اعمال کر لینا جیسے کہ ہماری زندگی اب تک گزری چلی جا رہی ہے نا، یہ کافی نہیں ہے. اور خصوصاً جب حالات تھوڑے اور زیادہ ٹف ہو جائیں اور اس وقت جو ہے وہ ظاہری دین خالی کام نہ آتا ہو بلکہ انسان کے دل کے اندر جو کیفیات ہیں، دل کے جو حالات ہیں، وہ اس کی بچاؤ کے لیے، اس کی بچت کے لیے جو ہے وہ لازمی بن جائیں، تو پھر تو ان چیزوں کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا روزے کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو بھائی فلسفہ وسفہ یہ کوئی نہیں ہے، فلسفے کے لفظ سے جو ہے کچھ اور ہی مسئلے ذہن میں آ جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ان چیزوں کو بھی ہم تھوڑا سا اپنے اوپر سوچیں. اور رمضان المبارک کے آنے میں جو چند دن رہ گئے ہیں، تو ان دنوں کے اندر نا ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو فارغ کر کے ان باتوں کے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ایک تو ہوتا ہے نا محاسبہ کے لیے آج سارے دن میں نے کیا کیا، کتنے گناہ کیے کتنے گناہ نہیں کیے. ایک یہ بھی محاسبہ کرنا ہے کہ جی میرا دین ہے کیا، میں اپنے دین کے اوپر کیوں عمل کر رہا ہوں، کیسے میں نے اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو یہ اپنی سوچوں کا محاسبہ. ہم جو بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اعمال کا محاسبہ کرنا، لیکن ایک اور بھی محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی فکروں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اکثر ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آج کا بیان ختم کرتا ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. باقی دعا جو ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کر پھر کر لیں گے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو مجلس کا آخری حصہ جس میں ہم توبہ کلمات پڑھتے ہیں اور دعا کر کے مجلس ختم کرتے ہیں، تو اس کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے تو اس کی دعا کرتے ہوئے یہ عاجز آپ کو توبہ کلمات پڑھائے گا. تو اپنے دل میں بس یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ساری زندگی جو کچھ مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو میں ان سب سے سچی پکی توبہ کا ارادہ کرتا ہوں، اور اس ارادے کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميعا احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے انسان ہم تو غائب ہو چکے ہیں, اب ہم معمولات سن لیتے ہیں. ایک دفعہ جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی مشاہد بتاتے ہیں, یہ معمولات کوئی چھ ہیں. پہلا معمول صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. یہ معمول تسبیح کرنا ہے, مراد اس سے یہ لی جاتی ہے کہ استغفار پڑھنا ہے صبح شام 100 مرتبہ. دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ بھی رکھیں کہ اس استغفار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تمام گناہوں پر توبہ کر رہا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں. تو دل کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ مزید فائدہ دے گا, لیکن جو معمول میں داخل ہے وہ کم از کم زبان سے اس کو ادا کرنا ہے, یعنی استغفار 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. دوسرا معمول ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف, یہ بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. تیسرا معمول ہوا قرآن پاک کی تلاوت. تو اس میں جو نصاب بتاتے ہیں, یعنی کم از کم ایک بار تلاوت کرنے کی کوشش کریں. آج کل لاک ڈاؤن اور کوارنٹین ٹائم ہے, تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے, تو رمضان المبارک تو ہوتا ہی شہر القرآن ہے, تو اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور زیادہ وقت لگائیں. الحمدللہ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر قرآن کی بہت کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں, اور اگرچہ کہ پہلے اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی تلاوت کرنے کی, لیکن اس وقت کو انہوں نے ٹیم کی بنایا ہے, اور یعنی 15-20 دن اس کے اندر ایک ایک قرآن شریف جو ہے وہ تلاوت کر کر کے ختم بھی کر رہے ہیں. تو جب ایسے کرنے والے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت میں وقت زیادہ لگانے کی کوشش کریں, اگرچہ کہ یہ معمول میں داخل نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا یہ آج ذرا ایکسٹرا بھی بات کرنا چاہ رہا ہے. آج یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کام کاج سے تھوڑی فراغت کا, اکثر لوگوں کو, سارے تو نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کام کاج ان کے پاس کم ہے آج کل, اور دوسرے انداز میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوائنٹ پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے کہ جس کے آگے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. حالات جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل بھی ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہو جائیں, اور حالات جو ہیں وہ جیسے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کبھی بھی بیک ٹو نارمل نہیں ہوں گے, یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے ہماری زندگی میں کہ جس میں جو ہے نا وہ آگے ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ڈرانا آپ کو مقصود نہیں ہے, یہ سمجھ لیں ہے بھی مقصود, ڈرانا بھی چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مقصد اس ڈرانے کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی تھی پہلے سے نا, جو کہ ہمارے گھروں میں پہلے سے موجود تھی, قرآن مجید کی نعمت, تو اس نعمت کو اب ہم جو ہے نا وہ اپنے سینوں سے لگا لیں اور اپنے سینوں میں اتارنے کی جتنی محنت کر سکتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے. یہ جو ایک سمجھ لیں ایک ٹرانزٹ پوزیشن میں ہم ہیں کہ اگلا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کدھر جانا ہے, تو یہ جو ہے نا اس کو غنیمت جانیں, اس رمضان المبارک کو غنیمت جانیں, اور اس کے اندر قرآن مجید سے اپنا ایسا رشتہ بنا لیں کہ گویا کہ ساری زندگی کی جو غفلت تھی نا اس کا کفارہ ہو جائے. ساری زندگی ہم نے قرآن کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے, اور قرآن کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں سے بالکل الگ کر کے رکھا ہے, تو اس عظیم گناہ کا ہم کفارہ کر جائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے. یقین ہے, کامل یقین ہے کہ اگر ہم اس گناہ پہ توبہ کر کے اپنے رویے کو قرآن کے ساتھ تبدیل کر لیں گے نا, تو پھر چاہے حالات خراب ہوں یا اچھے ہوں,
یہ قرآن پھر ہمارا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, قبر کے عذاب سے زیادہ بڑا کوئی اس دنیا کے اندر, قبر کے عذاب سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن قبر میں جا کر کے ساتھ دے گا اس مشکل وقت میں, جبکہ سارے گھر والے بھی خالی اکانومی کریش نہیں ہوگی اس وقت, اس وقت تو سارے گھر والے بھی چھوڑ کر کے گھر واپس چلے جائیں, کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو اگر اس قبر کی وحشت کے اندر یہ قرآن ہمارا ساتھ دے گا تو اس دنیا کی جو مصیبتیں ہیں وہ تو بہت ہی چھوٹی مصیبتیں ہیں اس قبر کی مصیبت کے مقابلے میں. تو کیا یہ قرآن اس مصیبت میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گا؟ تو اس وجہ سے نا یہ جو سلسلے کا معمول تو قرآن کی تلاوت ہی ہے, اور وہ تو ہم نے کرنی ہی ہے کیونکہ تلاوت قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے, لیکن اس کے اندر نا ہم تھوڑا سا اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ ہم نے قرآن کی تفسیر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایفرٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے تفسیر کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں ان پروگرامز کا حصہ بنے ان شاء اللہ صاحب. اس کا بھی ارادہ ہے, جس طرح پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے کہ پورا رمضان المبارک جو ہے روزانہ کم از کم ایک گھنٹے کی تفسیر کی کلاس ہوتی تھی, اس سال بھی وہ کرنے کا ارادہ ہے. تو اس قسم کی جو کلاسز ہیں ان کا حصہ بنے, ان شاء اللہ آپ لوگوں کو میسج بھیج دیا جائے گا اس کے بارے میں, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس قسم کی کلاسز کا حصہ بنے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفسیر کتابی شکل میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت کا تو ان کا آسان ترجمہ ہے قرآن, وہ بھی اچھی خاصی تفسیر ہے اس کے اندر, ترجمہ بھی ہے لیکن کچھ مقامات پر انہوں نے اچھی تفسیر بھی اس کے اندر شامل رکھی ہے, تو کم از کم اس سے جڑیں. یا یہ کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ جو ان کے والد محترم ہیں تو ان کی تفسیر اس دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین تفسیر ہے, زبان بھی انہوں نے بہت آسان فہم استعمال کری ہے اور انہوں نے موضوعات بھی ایسے چھیڑے ہیں اپنی اس تفسیر کے اندر جو کہ ہمارے دور سے, یعنی اگرچہ کہ یہ 50 سال 60 سال پہلے انہوں نے ختم کری تھی لیکن آج کے تمام معاملات جو ہیں نا وہ اس کے اندر ہمیں موجود نظر آتے ہیں. تو ایسی تفاسیر کو مطالعے کے اندر بھی رکھیں. تو اس طریقے سے نا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی محنت جو ہے وہ کر گزریں آپ. تو یہ تو ہو گیا قرآن پڑھنے کا معمول, تیسرا معمول. چوتھا معمول گناہوں سے بچنے کا معمول, جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, کہ علم اور ارادے سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں, اور یہی جو ہے وہ انسان کو تقوی کے مقام تک پہنچاتا ہے, تو جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کر ہی لی ہے. تو چوتھا معمول جو ہے وہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا ترک کر دینا, یہ چوتھا معمول ہو گیا. یعنی ذہن میں ایک فکر رہنی ہے کہ میں نے ارادتاً جو ہے وہ گناہ نہیں کرنے, اگر کبھی غلطی کوتاہی سے گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے, کہیں نظر پڑ جاتی ہے یا زبان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے, تو میں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا, یعنی اس کو پھر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس طرح نہیں کرنا, بلکہ میں نے پہلی دفعہ میں جو ہے وہ یعنی نادم ہو جانا ہے, شرمندہ ہو جانا ہے اور اس گناہ کے اوپر استغفار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہی چوتھا معمول ہے جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے, انہیں عبادت سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, اگر ہو گیا تو اس کے اوپر معافی مانگ لینا, اصرار نہیں کرنا, یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ کیا بتاتا ہے میں شاید, کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کامداد سے فارغ کر کے بیٹھ جانا ہے اور یہ دل میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل کی طرف آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل میں اتر رہی ہے, اور میرے دل میں جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ اس سے میرے دل سے دور ہو رہی ہے, میرا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے پاک ہو رہا ہے, صاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تصور کر لیا ذہن میں, اور پھر کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, یعنی اللہ اللہ کی آواز جو ہے میرے دل سے نکل رہی ہے. یہ تو آپ نے ذہن میں سوچ لیا, جو ہے کہ آپ نے مراقبے کی نیت کر لی, یہ کہتے ہیں مراقبے کی نیت, اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یہ ہو گئی نیت. اب اس کے بعد جو مراقبے کا عمل ہے وہ کیا ہے, کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے مراقبے کا عمل, یہ آپ نے جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے اتنی دیر جو ہے کام کرتے رہنا ہے, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں.
بیس منٹ بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. سننے کی کوشش کرنے کی بھی تفصیل کیا ہے کہ جب آپ اس طرف متوجہ ہوں گے اپنے دل کی طرف اور سننے کی کوشش کریں گے تو ذہن کے اندر نا بہت سارے خیالات آئیں گے, کبھی کسی بات کا خیال, کبھی کسی بات کا خیال, تو ان تمام خیالات کو چھٹکتے رہنا, چھٹکتے رہنا, چھٹکتے رہنا, اور اپنے دل کی سمت میں اپنے خیال کو مرکوز کرنا تاکہ یہ آواز میرے مجھے سنائی دے, ٹھیک ہے. یہ ہے مراقبے کا طریقہ, یہ ہے مراقبے کا عمل. تو نیت پہلے ہو گئی, جس طرح نماز کی نیت نماز سے پہلے ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مراقبے کی نیت مراقبے سے پہلے آپ نے کر لی اور اس کے بعد پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی, سر کو جھکا لیا اور متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ گئے. یہ ہے مراقبے کا عمل, ٹھیک ہے. تو شروع میں 15-20 منٹ سے شروع کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے شیخ کے مشورے کے ساتھ. تو یہ تو ہو گیا مراقبہ, ٹھیک ہے, یہ معمول ہو گیا. پانچواں معمول, تو کل کتنے معمول ہو گئے؟ پہلا استغفار کرنا, دوسرا درود شریف پڑھنا 100-100 دفعہ صبح و شام دونوں, اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا, چوتھا وقوف قلبی کرنا یعنی علم اور ارادے سے گناہوں سے بچنا, ٹھیک ہے, اور پانچواں ہو گیا مراقبہ. اب ایک اور بڑی اہم بات مراقبے کے بارے میں سن لیں, وہ آج کل کے حالات سے تعلق رکھنے والی بات ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ویسے تو ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ علامات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دجال کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس دجال کے زمانے کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ اور فریب بہت زیادہ ہو, ٹھیک ہے, بلکہ فریب جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو جائے. تو اب کوئی انسان فریب میں مبتلا ہوتا کیسے, یہ بھی ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے, ذہن میں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بھئی فریب تو چلو ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ بھی اس فریب کا شکار ہو؟ تو شکار کیسے ہوتا ہے کوئی انسان, وہ شکار کس وقت ہوتا ہے؟ وہ شکار اس فریب کا اس وقت ہوتا ہے, یعنی فریب سے اس کو نقصان اس وقت پہنچتا ہے, فریب کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ فریب دینے والے کے اوپر اعتماد کرے, فریب دینے والے کے اوپر اعتماد کرے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو اس کی بات سننی نہیں ہے, میں تو اس کو قابل اعتماد سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں تو اس کی بات کو اتنی ویلیو ہی نہیں دیتا کہ میں اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی زندگی کا فیصلہ کروں اپنا, تو کیا خیال ہے وہ شخص اس فریب کا شکار ہوگا؟ وہ شخص اس کا فریب کا شکار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتا, وہ تو اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا, تو پھر وہ کیسے فریب کا شکار ہوگا؟ تو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے بڑھیں کہ یہ دنیا کے اندر جو فریب چل رہا ہے, یہ فریب جو ہے نا یہ بڑی, یعنی یہ سٹریٹ فارورڈ چیز نہیں ہوتی ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں. کوئی چیز بلیک ہوتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بلیک ہے, کوئی چیز وائٹ ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ یہ وائٹ ہے. الحلال مبین و حرام مبین, ٹھیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ بالکل بین ہے, بالکل کلیئر ہے. مسئلہ کدھر آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے متشابہات میں, یعنی انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, گرے ایریاز. گرے کا مطلب کیا ہے؟ یہ گرے کلر بنتا کیسے؟ یہ گرے کلر جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کو ملا کر کے بنتا ہے, ہے نا, یہ بلیک اینڈ وائٹ کو ملا کر کے گرے کا شیڈ بنتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں وائٹ از سچ, ٹھیک ہے نا, سچ جو ہے نا وہ وائٹ ہے اور جھوٹ وہ بلیک ہے, تو جب سچ اور جھوٹ کو آپ ملائیں گے نا تب جو ہے گرے بنے گا, تب فریب بنے گا. سچ اور جھوٹ کو ملا کر کے فریب بنے گا, خالی جھوٹ فریب نہیں ہوتا, پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, شکل بتا دیتی ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کو پکڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, بہت ہی بیوقوف انسان ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر سچ اور جھوٹ کو ملایا جا رہا, ملایا جا رہا, یہ دھوکے والی جگہ ہوتی ہے اور اسی کو دجل کہتے ہیں. اس وجہ سے نا جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں نا مسئلہ جو ہے وہ دجل و فریب کا ہے, اور دجل و فریب جو ہے وہ جھوٹ اور سچ کو ملا کر کے بنایا جاتا ہے. یعنی جو بھی بات آپ کے سامنے کری جائے گی وہ 100% جھوٹ نہیں ہوگی. پچھلے بیانات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو گیا ہو یا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو کہ دجال آ کر کے جھوٹ بولے گا. نہیں, دجال آ کر کے جھوٹ خالی نہیں بولے گا یا جھوٹ ایسے نہیں بولے گا کہ اگلے بندے کو پتا چل جائے, بلکہ وہ مکس کرے گا چیزوں کو, اور مکس کرنے کی وجہ سے نا وہ جھوٹ کو سچ کے لبادے میں پیش کرے گا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ جھوٹ کو سچ کے لبادے میں انویلوپ کرے گا, انویلوپ کرے گا. اس لفافے کے اندر کچھ اور ہوگا, اوپر سے وہ کچھ اور لگ رہا ہوگا. جیسے اندر سے جہنم ہوگی اوپر سے جنت لگ رہی ہوگی. بھائی سیدھی سیدھی جہنم سامنے رکھے نہیں, اوپر سے جنت اندر سے جہنم. اس کو کہتے ہیں تلبیس, لبس یلبس تلبیسن. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے انویلوپ کر دینا کسی چیز کو. تو کون اس کے اندر مبتلا ہوگا؟ وہی مبتلا ہوگا کہ جو کہ ان سورسز کو سنے گا, جو دجالی سورسز ہوتے ہیں, جو ان کے اوپر اعتماد کرے گا کہ ہاں بھائی دیکھو سچ تو بول رہا ہے, ایکسپرٹس بھی اس کی بات کو مان رہے ہیں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو ایکسپرٹس کی بات کے اوپر تو یقین کرنا چاہیے نا, تو چلو اس کی بات پہ ہم یقین کر لیتے ہیں کیونکہ سچ بول رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ سچ وہ بول رہا ہوگا لیکن سچ کا پرسنٹیج جو ہے وہ اس کے اندر کم ہوگا, جھوٹ کا پرسنٹیج زیادہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ جو ہے نا وہ کم ہوگا لیکن اس سچ نے ایسے اس کو گھیرے میں لیا ہوگا جھوٹ کو کہ وہ جھوٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. آپ کسی چیز کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں تو غلاف کی کتنی پروپورشن ہوتی ہے اس چیز کے اندر؟ غلاف تو بہت پتلا سا ہوتا ہے, لیکن غلاف جو ہے وہ اندر کی چیز کو پورا کا پورا کور کر لیتا ہے, تو نظر کچھ اور آنا شروع ہو جاتا ہے, اندر کی حقیقت چھپ جاتی ہے. اسی طریقے سے دجال جو ہے نا وہ ایسے پیش کرے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر جھوٹ کتنا تھا اور کس شکل میں تھا. اس وجہ سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور جو ہے نا یہ 100% سچائی 100% جھوٹ کا دور نہیں ہے, یہ تلبیس کا دور ہے. تو اس وجہ سے آپ کسی بھی چیز کے اوپر نہ تو آپ 100% یقین کر سکتے ہیں نہ آپ 100% اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جی 100% یہ بات غلط ہے, بلکہ اس کے غلط ہونے کے اندر بھی کچھ سچ پوشیدہ ہوگا اور اس کے سچ ہونے کے اندر بھی کچھ جھوٹ پوشیدہ ہوگا. تو اس طریقے سے بہت مختلف اندازوں سے جو ہے نا وہ انسانوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہوگا, انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہوگا بہت مختلف انداز. مثال کے طور پر حدیثوں سے ہمیں کیا پتا لگتا ہے کہ جی یہ دجال صاحب نکلائیں گے ایک دن, اور امام مہدی صاحب بھی ایک دن جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے آواز آ جائے گی, پتا لگ جائے گا امام مہدی آ گئے. لیکن جن لوگوں کا زیادہ گہرا تعلق ہے حدیثوں سے اور ان تمام معاملات میں جنہوں نے زیادہ تحقیق کری ہے, تو وہ کیا بتاتے ہیں مزید تفصیلات کے اندر جب چلے جاتے ہیں؟ ایک تو دجال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دجال اکبر تو آخر میں آئے گا, اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. بالکل اسی طریقے سے امام مہدی صاحب ایک دم سے نہیں آ جائیں گے, بلکہ بہت سے دعوے دار آئیں گے امام مہدی کے جو کہیں گے کہ میں مہدی ہوں, وہ دعویٰ کریں گے. تو اب اتنے سارے دعوے دار آئیں گے نا, اور پھر ان دعوے داروں کو جھوٹا ثابت وہ ہو جائیں گے جھوٹے ثابت کیونکہ وہ اصل مہدی نہیں ہوں گے. اتنے سارے دعوے داروں سے کیا کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, تو وہ اتنے سارے مہدیوں کے جلے میں ہوں گے کہ جب اصلی مہدی آئے گا نا تو کہیں گے یہ بھی وہی ہوگا, یہ بھی انہی کے جیسا ہوگا. رائٹ, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ بری چیزوں کو لے کر کے آنا یہ بری چیزوں کو لے کر کے بھی کس لیے آیا جاتا ہے؟ تاکہ اعتماد بالکل ہی ختم ہو جائے صحیح چیز کے اوپر سے، تاکہ جب صحیح چیز آئے گی تو اس کے اوپر بھی بلیو نہ کریں۔ تو یہ اتنا سٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ ہم شاید سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں واپس جا کر کے اصل کے ساتھ جوڑنا ہے، بالکل اصل سے جوڑنا ہے۔ اصل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن، اور جو قرآن والے جن کو کہ ہم نے چیک کیا ہوا ہے، کنفرم کیا ہوا ہے، جیسے پچھلے ہفتے کی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اعتماد یہ ہر جگہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن کو ہم نے ویریفائی کیا ہوا ہے نا، ہم نے ان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہم نے خبروں کے اوپر نہیں چلنا ہے، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، چاہے یہ خبریں کسی بھی سورس سے کیوں نہ آ رہی ہوں، ہم نے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیک اٹ ود اے گرین آف سالٹ۔ آج کل گرین آف سالٹ نہیں، یو ہیو ٹو ٹیک ود اے کلو آف سالٹ، رائٹ؟ ہر چیز کے اندر نا ایک کلو سالٹ لگا کر کے رکھو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کس کو بلیو کرنا ہے؟ ہم نے صرف اس کو بلیو کرنا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے بلیو کرنے کا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جو علماء حق جو ہیں ہمارے اکابرین نے ثابت کیے ہوئے ہیں، بس ہم نے ان کو بلیو کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو بلیو نہیں کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو بلیو نہیں کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ مزاج بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مزاج جو ہے نا، یہ جادوئی مزاج نہیں، یہ خالی بیان سن کر کے نہیں بنے گا۔ یہ مزاج جو ہے یہ صرف بیان سن کر کے نہیں بنے گا، یہ پتہ ہے کیسے بنے گا؟ یہ مراقبہ کر کے بنے گا۔ مراقبے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، یہ خالی یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مراقبہ جو ہوتا ہے نا، یہ مراقبہ جو ہے اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ روحانی صحبت کا نام بھی ہے۔ ایکچولی یہ ہے ہی روحانی صحبت۔ یہ جو اعتماد پیدا ہوتا ہے نا، یہ صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیوں نیوز پیپرز کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ ہم کیوں ان سورسز پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی صحبت میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہم ان کو سنتے بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو پڑھتے بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے ہر چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ تو سن سن کر کے اور ان کے دلائل کو پڑھ پڑھ کر کے نا، ہمارا ان کے اوپر اعتماد بن جاتا ہے۔ ایکچولی یہ صحبت ہوتی ہے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد ان کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ان کو پورا کا پورا ان کا لینا شروع کر دیتے ہیں، آمنا وصدقنا، سچ کہا تم نے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ تو اس کی وجہ جو ہے نا، ایکچولی صحبت بن رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے ان سے دھوکہ کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں ان کی صحبت کو کم کرنا ہوگا، اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم نے کہاں پر اپنا تعلق بڑھانا ہے، اپنے مشائخ کے ساتھ بڑھانا ہے، اکابرین کے ساتھ بڑھانا ہے، تو ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، ان کے ساتھ جڑنا ہوگا، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا، وقت گزارنا ہوگا۔ اور اس دور کے اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ہم فزیکل وقت گزار بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے ان کے پاس، تو اب کیسا وقت گزاریں گے؟ مراقبے والا وقت گزاریں گے۔ جو مراقبے میں آپ نیت کر کے بیٹھتے ہیں نا، وہ اصل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دل جو ہے میرے شیخ کے دل کے برابر میں، میرے شیخ کا دل جو ہے وہ اپنے مشائخ کے دل کے برابر میں، یہ پورا کا پورا چینج چل رہی ہوتی ہے۔ تو مراقبے میں جب انسان بیٹھتا ہے، تو صرف جو ہے نا وہ کوئی آگے سے کوئی بجلی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی فیض و تجلیات خالی نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے میں محبت کا ایک رشتہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک اعتماد کا رشتہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے روحانی قلب کو ان کے قلوب کی صحبت میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ روحانی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اب ان کے اوپر اعتماد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ان کی بات ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے، جو کہ اصل مقصود ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ صحبت میں وقت گزارنا، یہ تو اصل احکام ہے قرآن کے۔ تو ان احکامات کے اوپر عمل کرنا تب جا کر کے آسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نا یہ مراقبہ جو ہے یہ صرف کوئی اس قسم کی کوئی وہ ورزش یا کوئی وہ یوگا نہیں ہے، یہ یوگا نہیں ہے کوئی کہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ انگوٹھے کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد کچھ آئی اسٹارٹ فیلنگ ہائی اباؤٹ مائی سیلف، آئی اسٹارٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ مائی سیلف، یہ نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ روحانی صحبت کا نام ہے. تو اگر دجال کی فتنے سے بچنا ہے نا تو اپنے اکابرین کے ساتھ جو ہے اس روحانی نسبت کو مضبوط کرنا ہوگا اور دیگر ذرائعوں سے اپنی روحانی جو نسبت ہماری بنی ہوئی ہے اس نسبت کو کمزور کرنا ہوگا. ایسے ہی جو ہے وہ جادوئی قسم کے کام نہیں ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مراقبہ ہے نا جو پانچواں معمول ہے سلسلے کا، اس مراقبے کے اندر اتنی ساری تفصیل ہے اور اس میں اتنے سارے فوائد ہیں کہ یہی جو ہے نا پھر ہمیں الٹیمیٹلی فتنہ دجال سے بچانے کا بھی سبب بنے گا. کیونکہ جب تک ہماری یہ نسبت مضبوط نہیں ہوگی نا تو اس وقت تک جو وہ سنتے آ رہے ہیں نا ہم پانچ کہف ہیں، کہف کے اندر چلے جاؤ گے دجال سے بچ جاؤ گے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہ گڑیا گڈی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ کہف کے اندر چلے جاؤ گے فتنہ دجال سے بچ جاؤ گے. اور اس کہف میں جانے کے لیے کچھ اعتماد ہوگا تو جاؤ گے نا اس کے اندر، اور پھر جانے کے بعد وہاں پہ رہو گے بھی، یہ نہیں کہ جی گئے اور پھر وہاں گھبرا کر کے باہر نکل آئے فوراً، پھر کیا فائدہ ہوا اندر جانے کا. ٹھیک ہے، تو ایک مزاج بنانا پڑے گا، پہلے سوچ بنانی پڑے گی، دل کی کیفیات بنانی پڑے گی، پھر تو جا کر کے ان کافوں کے اندر پناہ لینے کی توفیق ملے گی. اور پھر ان کے اندر جب باہر جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر فتنے چل رہے ہوں گے تو اس فتنے میں جو ہے نا پھر اس کہف کے اندر برقرار رہنے کی بھی توفیق ملے گی. تو یہ معمولات جو ہیں ان کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ان کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں اور کوشش کریں کہ ہم ان تمام معمولات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. البتہ ایک آخری بات یہ کہ ان معمولات میں جو آج کل کے ادوار ہیں کہ گھروں کے اندر سارے لوگ ہیں اور بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، تو ان معمولات کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور معمول بھی شامل کر لیں کہ جی گھر کے کام کاج کے اندر بھی ہاتھ بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، بیگم صاحبوں کی مدد کرنی ہے اور بچوں کے ہوم ورک کے اندر بھی ان کی مدد کرنی ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ہاؤس بوائے اور کام کرنے والے اور سب نہیں آ رہے ہیں تو برتن دھونے میں مدد کرنی ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ جو بھی دیگر کام کاج ان میں بھی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کام جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے دوسرے وہ کر لیا کرتے تھے تو اب جو ہے نا ان کے اندر مدد کرنی ہے، ان کو بھی ان معاملات کے اندر شامل کر لیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم نے مراقبہ بھی کرنا ہے، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت بھی کرنی ہے، تفسیر کی کلاسز بھی لینی ہے اور درود شریف اور استغفار کی تسبیح بھی کرنی ہے. جب بھی ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے بلکہ ہمارا پورا گھرانہ دجال کے فتنے سے فریب سے محفوظ رہ سکے گا. تو ہم نے تو سب کو محفوظ رکھنا ہے نا، سب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے نا. تو اس وجہ سے نا اکیلے بیٹھ کر کے خالی مراقبے کرنا کوئی نہ شروع کر دیں، اگر ساری اس کو شکایت کر لی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جو کہ میرا تعلق میں ہیں تو یہ ان سے بات تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے لمبے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور دعا کر کے اس مجلس کا برخاست کرتے ہیں. دعا کے لیے سبحانہ تعالی وبحمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہمارے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ظاہری باطنی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قبر کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، حشر کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما.
اللہ سکرات الموت سے حفاظت فرما، غمرات الموت سے حفاظت فرما، اے اللہ رزق کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ کاروبار کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ جتنی بھی تیری تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں، اے اللہ وہ صرف ان تمام نعمتوں کی وجہ سے ہی کرتے ہیں کہ جن کے اندر تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اے اللہ اگر ہمارے حالات ذرا سے بھی خراب ہو گئے تو اے اللہ ہمیں تو نہیں توقع اپنے آپ سے کہ ہم تیری عبادت برقرار رکھ سکیں گے، ہم گناہوں سے جتنا تھوڑا بہت بچ رہے ہیں اتنا بھی بچ سکیں گے، اے اللہ اتنی بھی تیری عبادت کر سکیں گے، اے اللہ جنہیں تیرے دین کا علم حاصل کر سکیں گے، اے اللہ یہ تو نے بہترین حالات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ صرف اسی کے سبتے جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اے اللہ تیری توفیق سے ہی کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے حالات کو سوارے رکھنا، اے اللہ بنائے رکھنا، اے اللہ ہمارے اوپر جو تو نے ان گنت نعمتیں کریمی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھنا، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، اے اللہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اے اللہ تیری عبادت کے اندر لگائیں گے، اے اللہ تیری ذکر کے اندر لگائیں گے، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں اب تک ہو چکی اے اللہ ان سب کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ تیرے قرآن کے ساتھ، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اے اللہ جو ہم نے رویہ اب تک رکھا ہے، اے اللہ اس اپنے رویے کے اوپر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ اس رویے کو اپنے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگانے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام زندگی کو، اے اللہ تمام نظاموں سے زیادہ اہم اور صاحب تمام نظاموں سے زیادہ اپنا محبوب بنانے کا اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تو تیرے جو بھی دشمن ہیں، اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں، اے اللہ جو حقیقت میں ہماری بھی دشمن ہیں، اے اللہ ان کے نظام سے اے اللہ منہ موڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی اے اللہ کافرانہ خیالات ہیں، اے اللہ کافرانہ سوچے ہیں، اے اللہ ان تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لینا، اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دینا، اے اللہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر جمع دینا، اے اللہ خالصتاً ہمیں توحید کا علمبردار بنا دینا، اے اللہ خالصتاً ہمیں توحید عطا فرما دینا، اے اللہ خالصتاً ہمیں رسالت کا پرستار بنا دینا، اے اللہ اپنے دین کا محکا کہ اے اللہ محبت کرنے والا بنا دینا، اے اللہ عشق کرنے والا بنا دینا، اے اللہ اس دین کے مطابق ہماری تمام سوچوں کو بنا دینا، اے اللہ ہماری تمام اعمال کو بنا دینا، اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لینا، اے اللہ ہمیں قبول فرما لینا، اے اللہ جیسے بھی ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہی ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے امتی ہی ہیں، اے اللہ تیری توفیق ہی سے اس دعا میں شامل ہوئے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری توفیق ہی سے دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے اتنی مہربانی فرمائی ہے، اے اللہ یقیناً یہ تیرا احسان ہے ہمارے اوپر، اے اللہ ورنہ ہم تو اس کے مستحق بھی نہیں تھے، اے اللہ اتنا احسان فرما دیا تو اے اللہ ہماری کشتی کو کنارے تک لگا دینا، اے اللہ نیکی تک و طہارت والی زندگی عطا فرما دینا، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما لینا، اے اللہ تیرے خزانوں کے اندر کیا کمی ہے، اے اللہ تو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، اے اللہ اربوں کھربوں، اے اللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے تیری جتنی مخلوق ہے، اے اللہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اے اللہ کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، اے اللہ کسی کی بھی ضروریات جو ہے وہ کم نہیں رہ جاتی، اے اللہ تیرے اس خزانے کے اندر کہاں سے کمی آ سکتی ہے کہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو دو وقت کی روٹی نہ دے سکے، ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا نہ کر سکے، اے اللہ یہ بھی تیری شان کے خلاف ہے، اے اللہ تیری عظمت کے خلاف ہے، اے اللہ تیری محبوبیت کے خلاف ہے، اے اللہ یقیناً تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کا امتی بن کر دکھائیں گے، اے اللہ تیرے محبوب کے امتی بن کر دکھائیں گے، اے اللہ تیری نافرمانیوں سے توبہ کریں گے، اے اللہ تیری بندگی کی زندگی گزاریں گے، اے اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا فرما دینا، اے اللہ تو تیرے قرآن سے ہم نے ابھی سنا کہ تمہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے نکلنے کے
کے لیے اس کا راستہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اے اللہ ہمارا صرف تجھ سے گمان ہے، اے اللہ جہاں سے بھی رزق ملے گا تو نہیں دینا ہے، اے اللہ پہلے بھی تو ہی دیتا تھا، اے اللہ ابھی بھی تو ہی دیتا ہے، اے اللہ آگے بھی تو ہی دے گا. اے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ متقی پرہیزگار بننا ہمارے لیے آسان فرما دینا، اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دینا. اے اللہ ہمیں روحانی بیماریوں میں سے شفا کاملہ جنہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو جسمانی بیماریوں کے شکار ہیں، اے اللہ بھی کسی نے میسج کیا کہ ان کی بہن ہسپتال کے اندر بیماروں کے داخل ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ جنہ مستمر عطا فرما دینا. اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہمارے دوست کی بیٹی بیمار نہیں ہسپتال میں رہی، اے اللہ تو نے ان کو شفا عطا فرمائی گھر آ گئیں، اے اللہ باقی بھی ان کو تمام بیماریوں سے اور کمزوریوں کو ان کی دور فرما دینا. اے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما دینا. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کی یہ کہا، اے اللہ ان سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا. اے اللہ جو بھی کرونا وائرس کا شکار ہے یا کسی اور بیماری کا شکار ہے، اے اللہ ان سب کی مدد فرما دینا. اے اللہ مشکل کو ان کے اوپر آسان فرما دینا. اے اللہ جو بھی اس کا شکار ہو چکے دنیا سے چلے گئے یا اس سے پہلے یا اس کے اے اللہ کسی اور وجہ سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا. اے اللہ اس کو ان کے تمام گناہوں کی اے اللہ گناہوں کی اے اللہ بخشش کا سبب بنا دینا. اے اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما دینا. اے اللہ ہماری اس دنیا کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دینا. اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے چاہے جسمانی ہو روحانی ہو، اے اللہ ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دینا. اے اللہ عافیت کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.